السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 799 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 5 اموات ہوئی ہیں. افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 25 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے. ملک میں اب کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 39,170 ہو گئی ہے. وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا کی وبا کے آغاز سے اب تک 1,451 اموات ہو چکی ہیں. امریکہ میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 200,000 سے تجاوز کر گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسپین میں 11,000، فرانس میں 13,000 اور برطانیہ میں 6,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اسرائیل میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث ملک بھر میں 3 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. خبروں کی تفصیل. پاکستان میں سیاسی قائدین کی عسکری قیادت کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کی نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. گزشتہ روز مریم نواز کی طرف سے نواز شریف کے کسی نمائندے کی آرمی چیف سے ملاقات کی خبروں کی تردید کے بعد پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی آرمی چیف سے ملاقاتوں کی تصدیق کر دی ہے. محمد زبیر کا کہنا تھا کہ ان کی ملاقات نواز شریف یا مریم نواز کے لیے کوئی ریلیف مانگنے کے لیے نہیں تھی. عالمی بینک کے ذریعے منی لانڈرنگ سے متعلق امریکی انٹرنیٹ میڈیا کمپنی بز فیڈ اور تحقیقاتی صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے 6 بینکوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں. پاکستانی بینکوں کے ذریعے متنازع فنڈز کی منتقلی کی رقم کا حجم عالمی بینکوں کے مقابلے میں اگرچہ زیادہ نہیں ہے، تاہم یہ بینکنگ نظام میں خامیوں کو ظاہر کرتا ہے. پاکستان نے حال ہی میں ایف اے ٹی ایف کی سفارشات کی روشنی میں غیر قانونی رقم کی منتقلی کو روکنے کے لیے متعدد قوانین میں تبدیلیاں اور نئے قوانین نافذ کیے ہیں. ایف اے ٹی ایف رواں ماہ ہی سالانہ اجلاس میں پاکستان کو اپنی پابندیوں کی فہرست سے نکالنے کا جائزہ لے رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حکومت اور طالبان کے رابطہ گروپوں کے درمیان افغان امن مذاکرات کے آغاز اور طریقہ کار سے متعلق آخری 3 اختلافات دور کرنے کے لیے بدھ کے روز 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. تاہم دونوں رابطہ گروپوں کے درمیان ان 3 میں سے 2 معاملات پر اختلافات بدستور موجود ہیں. ایک ذریعے نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں فریقین جنگ کی تعریف پر متفق ہو گئے ہیں، تاہم کچھ دوسرے امور پر اختلافات دور نہیں کیے جا سکے ہیں. رابطہ گروپ آج جمعرات کے روز پھر ملاقات کر رہے ہیں. افغانستان میں قومی مفاہمت کی اعلی کونسل کے نمائندے کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین امن بات چیت کے طریقہ کار پر اتفاق کے قریب پہنچ چکے ہیں. طالبان کے قریبی ذرائع کے مطابق دونوں گروپوں کے درمیان بات چیت آگے تو بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی رفتار بہت سست ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ کسی بھی اور چیز کی نسبت افغان عوام کی ان کے بقول اولین اور فوجی ترجیح جنگ بندی اور تشدد کا فوری خاتمہ ہے، تاکہ ہمیں ترقی کا موقع مل سکے. صدر غنی نے یہ بات بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہونے والے اجلاس سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کے دوران کہی. افغانستان کی اعلی کونسل برائے قومی مصالحت کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کے جن قیدیوں کو رہا کیا تھا، ان میں سے بعض نے دوبارہ ہتھیار اٹھا لیے ہیں. عبداللہ عبداللہ نے منگل کو امریکی کونسل برائے فارن ریلیشنز سے آن لائن کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کابل حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے لیے شرط طالبان کے 5,000 قیدیوں کی رہائی تھی، تاہم رہائی پانے والوں میں سے بعض اب پھر سے حکومتی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ رہا ہونے والے طالبان قیدیوں کی دوبارہ میدان جنگ میں واپسی معاہدے کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے امریکہ اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ طالبان کو جنگ بندی پر راضی کریں. پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان بات چیت کا عمل آگے بڑھانے کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پیش خدمت ہے پروگرام جہان رنگ. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. اور صاحب, سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس پروگرام میں ہم ماہرین سے کن کن موضوعات پر گفتگو کریں گے اور ان سے تجزیہ لیں گے. سب سے پہلے تو بات ہوگی گلگت بلتستان کو پاکستان کا ایک قبول صوبہ بنانے کے بارے میں, حکومتی اور اپوزیشن کے موقف اور ان کے مضمرات کے بارے میں. پھر ہم گفتگو کریں گے سی پیک کے بارے میں, اور ہم ماہرین سے پوچھیں گے کہ سی پیک در حقیقت ہے کیا اور پاکستان کے لیے اس کے کیا فوائد یا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اور آخر میں جس موضوع پر بات ہوگی وہ ہے بھارت میں زرعی قوانین کی منظوری اور اس پر احتجاج کے بارے میں. تو قبل اس کے کام پروگرام کا آغاز کریں, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام بدھ کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. اب چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے گلگت بلتستان کو بری طور پر ایک صوبہ بنانے پر اتفاق کیا ہے. اس سلسلے میں ایک اہم اجلاس بھی ہوا جس میں تمام جماعتوں نے اس بارے میں نومبر میں ہونے والے عام انتخابات بعد پیش رفت کا عندیہ دیا ہے. لیکن ساتھ ہی بعض سیاسی رہنما اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچواں عبوری صوبہ بنایا گیا تو اس سے کشمیر کے بارے میں جو پاکستان کا موقف ہے اس کو نقصان پہنچے گا. اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے پاکستانی کشمیر کے ایک سابق وزیر اعظم سردار عتیق کو, گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حافظ حفیظ الرحمان کو, اور گروپ 92 کے ایڈیٹر اور ممتاز تجزیہ کار ارشاد عارف کو. خیال رہے کہ وہاں 15 نومبر کو مجلس قانون ساز کے لیے انتخابات ہونے والے ہیں اور اب وہاں ایک عبوری حکومت قائم کر دی گئی ہے. آغاز کروں گا سردار عتیق آپ سے. سردار عتیق صاحب, آپ پاکستانی کنٹرول والے کشمیر کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور کشمیر کے سیاست سے بھی آپ کا تعلق ہے. یہ جو پاکستان میں ایک موو ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے پاکستان کا, لیکن بعض اپوزیشن پارٹیز اور خود گلگت بلتستان کے بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ کشمیر کوز کو نقصان پہنچے گا, آپ کا کیا موقف ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کشمیر کے ایشو کو ایک عرصہ دراز سے ڈیل کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا موقف درست ہے اس کو صوبہ بنانے کے لیے, اور کیا واقعی پاکستان کے موقف کو کشمیر کے بارے میں نقصان پہنچے گا اس سے؟
ایسے ہے کہ یہ وہ پہلی بار نہیں ہوئی, یہ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئی, پھر بینظیر صاحب کے زمانے میں ہوئی, پھر زرداری صاحب نے اس کو انتظامی صوبہ قرار دیا, پھر نواز شریف صاحب اس کو آئینی صوبہ بنانا چاہتے تھے, اور ابھی پھر اس پر بات ہوئی ہے, اور بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے زمانے کی جو ستار عزیز صاحب کی رپورٹ ہے اس کو بنیاد بنا کر. یہ تو مختصر سا اس کا پس منظر ہے
جی.
لیکن ہم کہا یہ جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو معاملات اور مسائل ہیں ان کو چونکہ حل کرنا مقصود ہے, اس لیے اس کی حیثیت تبدیل کی جانی پڑ رہی ہے. حالانکہ اس کے جواب میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صوبائی حیثیت اختیار کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بنیادی سٹیک ہولڈر ہیں, اس میں گلگت بلتستان کے لوگ بنیادی سٹیک ہولڈر ہیں, اور حریت کل جماعتی حریت کارواں کے لوگ اس میں سٹیک ہولڈر ہیں, اور پاکستان نے حکومت پاکستان نے چین کے ساتھ معاہدہ کیا ہے 62-63 کا, ایوب ہنچو ایل آئی کا, اس میں اس علاقے کو کشمیر کا حصہ تسلیم کیا ہے, اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ ہوتا ہے. ہمیں کسی بات پر ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم لوگ تو خیر میں تو مسلم کارواں سے بلانگ کرتا ہوں, جو کشمیر بنے گا پاکستان والے لوگ ہیں, علاقے پاکستان والے لوگ ہیں, لیکن ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ خدا نہ خاصا اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کسی طرح متاثر کر سکتا ہے, مسئلہ کشمیر کو متاثر کر سکتا ہے. ہندوستان نے ہمیشہ قراردادوں کو بریچ کیا ہے, وائلیٹ کیا ہے, لیکن پاکستان کی ہر حکومت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کا احترام کیا ہے. یہ جو اخلاقی برتری ہے پاکستان کی حکومت کی, اس پر بھی زد پڑ سکتی ہے, اور عالمی سطح پر پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر پر اس میں بھی کمزوری واقع ہو سکتی ہے. ورنہ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق کے حق میں ہیں, ان کو ترقی دی جائے, ان کو مالیاتی اختیار دیے جائیں, اقتصادی اور معاشی قوت باہم پہنچائی جائے, کہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں, وہاں 30-40 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے وہ کی جائے, معدنیات اور جنگلات کی دولت سے مالا مال علاقہ ہے اسے استفادہ کیا جائے. اس پر ہمیں قطر کو اعتراض کیا, لیکن اس کی جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ابھی 5 اگست کے ہندوستان کے اقدام کے بعد 2 مرتبہ یہ کہا ہے کہ دونوں پارٹیز اپنے اپنے زیر انتظام علاقہ جات کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتی, نہ آبادی کا تناسب بگاڑ سکتی ہے اور نہ ہی اس کی جغرافیہ حیثیت تبدیل کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں مسئلہ کشمیر پر اور تحریک آزادی پر اور متحدہ کی قراردادوں پر اس کے اثرات مرتب نہ ہوں اور ہم اس پر سواب رائے کا جو حق ہے ہمارا باقی خود ارادی کا جو مطالبہ ہے وہ متاثر نہ ہو. ہندوستان نے وائلنٹ کیا ہے تو وائلنٹ تو فوجی قوت کی بنیاد پر کیا ہے, لیکن اخلاقی طور پر تو ہندوستان کے اندر بھی باہر بھی ساری دنیا میں کمزوری واقع ہو گئی ہے. ابھی چین کے محاذ پر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, عالمی برادری نے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اس وقف کو ایکسیپٹ نہیں کیا, آبادی کے پراسوں کو بگاڑنے کی بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو ہندوستان کی جو غلط پالیسیز ہیں وہ تو ہمارے لیے معیار نہیں ہے.
اچھا, تو آپ بنیادی طور پر اس کے حق میں نہیں ہے کہ اس کو صوبہ بنایا جائے؟
جی, ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو حقوق دیے جائیں, ان کی معاشی, انتظامی, سیاسی, آئینی, قانونی ترقی کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں وہ دور کی جائیں. صوبہ بننے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی قدم
اقوام متحدہ کی قراردادوں کو متاثر کرے وہ تحریک آزادی کے لیے نقصان دہ ہوگا. بہت شکریہ سردار عطیب صاحب آپ کا. حافظ الرحمن صاحب, آپ گلگت بلتستان کے سابق چیف منسٹر ہیں. جی, مجھے یہ بتائیے, مجھے بحیثیت ایک پولیٹیکل لیڈر کے, کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے جو موو ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟
دیکھیں, یہ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل برانچ ہے اسپیشل, اور یہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں سردار شریف صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی کی یہ سفارشات ہیں, جس میں میں بھی اس کمیٹی کے ممبر تھا اور ملک کی سلامتی اداروں کے سارے لوگ تھے, ہم سب کے دستخط ہیں. اس کو ہم کانسٹیٹیوشنل کور اپ نہیں دے سکے, اسٹیٹو ہم نے دے دیا تھا. اس وقت کیونکہ 5 اگست نہیں ہوا تھا تو ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھتی تھی کہ جناب اس کو اگر اس کو رد کیا گیا تو مسئلہ کشمیر کو نقصان ہوگا. اور اب نیا پاکستان یہاں بن چکا ہے, 5 اگست ہو چکا ہے, اور اب چونکہ نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات سے متفق ہوئی ہیں کہ ٹل فردر ڈیسیجن آف دی مسئلہ کشمیر, جب بھی رائے شماری ہوگی گلگت بلتستان کے لوگ اس رائے شماری میں حصہ لیں گے اور یہ ایک عارضی صوبہ ہوگا.
تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کو جو اسٹیٹس ہے عارضی صوبے کی, عبوری صوبے کی, وہ دے دی جائے؟
جی بالکل بالکل بالکل, کیونکہ میں اس کا سگنیچر ہوں.
لیکن آپ کی جو مسلم لیگ نون ہے اس کی رہنما جو ہیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے فی الحال اس کو صوبہ بنانے کی مخالفت کی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
نہیں, کبھی نہیں کی ہے, کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی ہے. ابھی یہ پارٹی کی میٹنگ تھی, میں اسلام آباد جہاد کے لیے تھا. ہماری ہی پارٹی نے یہ جو مسودہ ہے وہ 2016 سے شروع کیا تھا, 2018 میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا, نواز شریف صاحب کے دور میں ہی شروع ہوا تھا. اب ہماری جماعت نے یہ کہا کہ اس کو الیکشن اسٹنٹ کے طور پر یوز نہ کیا جائے گلگت بلتستان, کیونکہ یہاں الیکشن ہو رہے ہیں.
جی,
اور دوسرا اس وقت یہ ممکن اس طرح نہیں ہے کہ اس میں آئین کے 3-4 آرٹیکل ہیں جس میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس میں فنڈ ہوتا ہے, تو وہ اب ایس ای سی کا آلریڈی اعلامیہ آ چکا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی لیجسلیشن نہیں کریں کسی بھی قسم کی. تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں یہ فی الحال فوراً تو کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے.
اس سے جو اپوزیشن کی پارٹیز کہہ رہی ہیں اور بعض دوسرے حلقے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کشمیر پہ موقف ہے اس کو نقصان پہنچے گا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں, ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ 70 سال سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہی کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر, مسئلہ کشمیر. گلگت بلتستان کو اگر آپ پاکستان کے آئین کے خلاف میں تبدیل کر کے صوبہ بناتے ہیں اس سے یقیناً مسئلہ کشمیر کو نقصان ہوگا. اگر آپ اس کو اسپیشل پروینس بنا دیتے ہیں اور اس کو مشروط کر دیتے ہیں مسئلہ کشمیر کے ساتھ, جب بھی رائے شماری ہوگی تو تب جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کی رائے نہیں استعمال کریں گے, اس سے میں نہیں سمجھتا مسئلہ کشمیر کو کوئی نقصان، نہ اپوزیشن کی کوئی جماعت یہ سمجھ رہی ہے، ساری جماعتیں اس بات سے متفق ہیں کہ گلگت بلتستان کو مسئلہ کشمیر سے رائے شماری ہونے تک ان کو انتظامی طور پر، آئینی طور پر، عارضی طور پر پاکستان کا صوبہ بنایا جائے۔
بہت شکریہ حفیظ الرحمان صاحب آپ کا۔ شاد عارف صاحب، گورنمنٹ اور عسکری قیادت تو گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بنانے کے لیے اشارہ دے چکے ہیں، جبکہ بعض اپوزیشن پارٹیز کی اور خود گلگت بلتستان کے بعض لوگوں کے ریزرویشنز ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے جو کشمیر کاز ہے اور پاکستان کا جو موقف ہے اس کو نقصان پہنچے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے ایک تجزیہ کار آپ کا کیا نظریہ ہے اس بارے میں؟
ایشو کی بہت اہمیت ہے پاکستان میں دو تین حوالوں سے۔ نمبر ون تو یہ ہے کہ کشمیر کی پارلیمنٹ، آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ اور عدلیہ بارہا یہ واضح کر چکی ہے کہ پاکستان کشمیر کا حصہ ہے، کیونکہ راجا کے دور میں یہ کشمیر کا حصہ تھا۔ تو اس لیے جب بھی فیصلہ ہوگا تو کشمیر اور پاکستان کا مشترکہ فیصلہ ہوگا، اس کو الگ شناخت نہیں مل سکتی۔ کشمیری عوام کا، کشمیری قیادت کا، کشمیری عدالتوں کا، پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہے، اس کا ایک پہلو ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں وہ بالکل اپنے آپ کو نہ کشمیری سمجھتے ہیں نہ کشمیر کا ایسا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ راجپانہ قبضہ ہم پر ہوا تھا راجا کے دور میں، اور اس کے بعد جب آزادی جو ہے ہم نے حاصل کی ہے وہ اپنی کہیں حاصل کی ہے، اس میں کوئی تعلق کشمیری قیادت کا نہیں تھا، اس لیے ہم ایک الگ شناخت رکھتے ہیں اور وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اب پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس سے پہلے کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اپنی سیاسی جماعتیں بنا چکی ہیں اور عملاً اس کو ایک صوبے کے طور پر ڈیل کرتی ہوں، اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ پاکستان جو ہے اس کا الگ صوبہ نہیں بننا چاہیے۔ البتہ جو حکومت ہے موجودہ، میری الفاظ کی حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، الفاظ کے خارجہ ہے، یہ کہ اگر ہم اس کو ایک صوبے کا درجہ دے دیں تو اس کے اثرات اور جو بھارت جو تقریر ہے اس کی جلدی جلدی آزادی کر پڑیں گے، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن عوام کا جو مطالبہ ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو کوئی ڈیڑھ دو ماہ پہلے وزارت خارجہ میں بریف کا اجتماع ہوا تھا جس میں پاکستان کا سیاسی نقشہ پیش کیا گیا تھا، اس میں بھی یہ سوال اٹھا تھا۔ اب کی جو تجاویز ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر ون، عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو ایک مکمل صوبے کا درجہ دیا جائے، لیکن جو سیاسی حقیقتیں ہیں اور جو خارجہ پالیسی کی لگاتے ہیں وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ صوبے کا درجہ، اپورے صوبے کا درجہ دے کر اس میں لکھ دیا جائے کہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کی جو حیثیت کا تعین جب اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہوگا اس وقت کیا جائے گا۔ تو اسی بنیاد پر یہ مشاورت ہوئی ہے اور اس میں مختلف آپشن دے رہے ہو رہے ہیں، اور اس کا مقصد اس کے پاس رائے پیدا کرنا تھا۔ لیکن اگر اس کو مستقل صوبے کا درجہ بھی دیا گیا تو اس میں بھی میرا خیال یہ ہے، میری شبہ یہ ہے کہ ایک شرط یہ رکھی جائے گی کہ اگر کشمیر کے عوام نے کوئی فیصلہ کیا علاقے پاکستان کے حوالے سے یا کسی اور طریقے سے، اس کا اطلاعات پاکستان کے صوبے پر بھی ہوگا، اور حتمی فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب حالات
ارشاد عارف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے سے کشمیر کے بارے میں اس کے موقف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ بقول اس کے وہ کشمیر کے مسئلے کو پہلے ہی عالمی سطح پر بہت اجاگر کر چکے ہیں اور ساری دنیا اس مسئلے کی حقیقت سے واقف ہے، اور اس بار بھی اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا۔ اس لیے بقول ان کے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں ان کو جو اخلاقی برتری حاصل ہے وہ اس سے قطعاً متاثر نہیں ہوگی۔
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا تو فرق پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ, ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے, اور میں یہاں آپ کو ایک بار پھر یہ بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کو بدھ کے روز یہاں ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اب اگلا موضوع, جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا, سی پیک ہے. پاکستان اور چین کی دوستی کی پاکستانی سیاست اور صحافت میں اکثر گونج سنائی دیتی ہے, اور اس حوالے سے سی پیک کا نام بھی بہت آتا ہے, اور اس سی پیک کی پاکستانی سیاست میں اتنی اہمیت بھی نظر آتی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک موقع پر کہا تھا کہ پاکستان کا معاشی مستقبل اس سی پیک سے وابستہ ہے. یہ سی پیک دراصل ہے کیا, یہ کتنا بڑا منصوبہ ہے, اس منصوبے کے تحت پاکستان میں کیا کام ہونے ہیں, کب تک ہونے ہیں, خود چین کا اس سے کیا مفاد وابستہ ہے, اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں, اس بارے میں اکثر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ خطے میں اس حوالے سے پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بھی اکثر زیر بحث آتی ہے. یہ اور ان جیسے دوسرے سوالات کا آسان انداز میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے گفتگو کی ہے پاکستان کے ممتاز ماہر معاشیات اور پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر اشفاق حسن اور پاکستانی پارلیمنٹ کی سی پیک کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین شیر علی ارباب سے. ڈاکٹر اشفاق حسن, آپ نے بھی سی پیک کے سلسلے میں کام کیا ہے بحیثیت تو مشیر وزارت خزانہ حکومت پاکستان, یہ سی پیک پاکستان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے, آپ اس بارے میں ہمارے سننے والوں کو ذرا کچھ تفصیل سے بتائیں.
پرائم منسٹر پاکستان کے جو ہیں انہوں نے بھی الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے اکنامک فیوچر از لنکڈ وتھ چائنا, اور یہ بات انہوں نے کہی ہے انڈر دی چینجنگ جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ. اس لحاظ سے سی پیک پاکستان کے لیے بہت اہم ہو گیا ہے, تو یہ حقیقت ہے کہ ہمیں پہنچایا گیا ہے یہاں تک, اور اب یہاں سے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی واپسی ممکن ہو سکتی ہے. یہ جو ہے پاکستان کے جیسے پرائم منسٹر نے کہا اکنامک فیوچر, یہ بالکل صحیح ہے کہ اب یہ ایک اکنامک فیوچر بن گیا ہے ہمارا, تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے پاکستان کے لیے سی پیک, کیونکہ پاکستان بیلٹ اینڈ روڈ کا کیا کہیں تب ہی ہے, تقریباً 124 کنٹریز اینڈ 29 انسٹیٹیوشنز آر ناؤ پارٹ آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, تو یہ ایک گلوبل فنامنا تو بن گیا ہے. پاکستان کے پاس ریسورسز بڑے لمیٹڈ ہیں, تو اس لمیٹڈ ریسورسز میں ہم بہت سارے اپنے انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے ہیں جو ہم سی پیک کے تحت اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, جس میں روڈ ہے, ہائی ویز ہے, پورٹس ہیں, سی پورٹ ہیں, ایئرپورٹس ہیں, یعنی کمیونیکیشن لنکیجز ہے, انرجی ہے, اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں تھرو سی پیک. یہ دس از این اپرچونیٹی. اسی طریقے سے پاکستان کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ اپنے فار فلنگ ایریاز کو وہ ڈیولپ کر سکے ایٹ ون ٹائم. We don't have resources and we don't have capacity. لیکن سی پیک کے تحت آپ نے دیکھا ہم نے کرم کے ذریعے سے گوادر کو لنک کر دیا چانا کے سنکیانگ سے, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہسٹری میں دیکھا گیا کہ جہاں جہاں سے ہائی وے اور سڑکیں نکلی ہیں اس نے اس علاقے میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر دیا ہے.
صحیح.
تو دس ول لیڈ ٹو اے بیلنسڈ ریجنل ڈیولپمنٹ.
اچھا, لیکن اس میں دو باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب. اول تو یہ کہ جو سی پیک کے تحت پاکستان کو رقوم مل رہی ہیں ان میں سے بیشتر لونز ہیں, انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہے. دوسرے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان کو ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں چائنا کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے دوسرے ملکوں کا, کہ چائنیز ڈومینیشن پاکستان پر ہو جائے گا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ پریکٹیکلی بات تو لوگ کرتے ہیں, لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو کیا چائنا نے دنیا میں کہیں ملک پہ قبضہ کر کے اس کو کالونائز کیا ہے؟ کوئی چائنیز کالونی آپ کو دنیا میں تو شاید نہیں ملے گی. برطانیہ کی کالونی ضرور ملے گی, فرانس کی کالونی ضرور ملے گی, پرتگیز کی کالونی ملے گی, ڈچ کالونی ملے گی, لیکن چائنیز کالونی تو نہیں ملے گی, کیونکہ چائنیز خود بھی انڈر کالونائز تھے, وہ برطانیہ کے انڈر میں رہے, تو انہوں نے دیکھا ہے کہ کالونی میں رہنے سے کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو چائنا نے کبھی ملک پہ نہ قبضہ کیا ہے نہ اسے کالونی بنایا, یہ ہسٹری ہے. جہاں تک ڈیٹ کی بات آپ کر رہے تھے کہ اس سے ڈیٹ ہوگا, دیکھیں اگر میں پاکستان کا یہ اگزامپل لے لوں تو ہمارا 110 بلین ڈالر کے اس وقت ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں ہم پہ ایز وی اسپیک. اس میں 8-9% جو ہے وہ چائنیز ڈیٹ ہے, جبکہ 55% ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ ملٹی لیٹرل ڈیٹ ہے, جس میں ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یہ ہم نے بانڈ مارکیٹ سے جو پیسے اٹھائے ہوئے ہیں یا جو پرائیویٹ کمرشل بینکوں سے ہم نے بورو کیے ہوئے ہیں, 55% یہ ہے ہمارے ڈیٹ. تو میرا یا کسی بھی اکانومسٹ کا پاکستان میں وری جو ہوگا وہ یہ 55% ہے, نہ کہ وہ 8-10% جو ہے وہ ایشوز ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر پیمنٹ ڈیو بھی ہے اور پاکستان پیمنٹ نہیں کر سکتا ہے تو چائنا ول ناٹ فورس کے جی ہم پیمنٹ کرو, تو یہ ماضی میں بھی دیکھا ہے ہم نے اسی طریقے سے. تو یہ جو ڈیٹ کا جو ہے بڑا یہ اٹھایا گیا ہے, یہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ کسی نے صحیح طریقے سے اس پر ریسرچ نہیں کی ہے. میں ایک اسٹڈی دیکھی تھی کہیں ویسٹ میں 7-8 ملکوں کے انہوں نے کیا تھا, جیسے پاکستان بھی تھا, سری لنکا بھی تھا, جبوتی بھی تھا, اس قسم کے کئی ملک تھے. پوری اسٹڈی کو میں نے کئی مرتبہ پڑھا, ایکسپلین کرتے ہیں اور کرنے کے بعد فوراً ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ بس یہ تو تباہی ہو گئی اس ملک کی. کیسے ہوئی کہیں پر آپ نے بتایا نہیں اس اسٹڈی میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ شوڈ بی وری اباؤٹ 55% شیئر جس کا ہے اس ڈیٹ کے بارے میں ہم نے وری کرنا چاہیے, یا لیس دین 10% جو ڈیٹ ہے اس کے ہم نے وری کرنے ہیں. تیسری چیز یہ بھی ہے دیکھیں کہ جب ڈیٹ لے کر آپ کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں تو اس پروجیکٹ کا ایک نیٹ ورتھ بھی ہوتا ہے, وہ پروجیکٹ ویلتھ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم نے بورو کر کے ایک پاور سیکٹر لگا پلانٹ لگا دیا تو وہ پلانٹ بجلی پروڈیوس کر رہا ہے اور وہ ایک ویلتھ کریٹ کر رہا ہے ہم نے, اور یہ فیوچر میں بھی ویلتھ کریٹ کرتا رہے گا. وہ انیشل انویسٹمنٹ ضرور کی ہے لیکن دیٹ پروجیکٹ ول کنٹینیو ٹو جنریٹ ویلتھ. تو اس لیے جو اسٹڈی کریں اس کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کرنی چاہیے, کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو. ایز اکانومسٹ میں کبھی بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قسم کے ریسرچ نہیں کروں گا.
اچھا,
جو فیکٹ ہوگا وہ فیکٹ بیان کرنا ہے, چاہے وہ فیکٹ اچھا ہو چاہے وہ فیکٹ برا ہو, لیکن فیکٹ فیکٹ ہوتا ہے.
اچھا, دوسرے یہ کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ چائنیز کرنسی کے ساتھ لنک ہو سکتی ہے, کیا امکانات ہیں اس بات کے؟
نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ان دی نیئر فیوچر ہم یہ کبھی یہ چیز دیکھ سکیں, یہ ایسا نہیں ہوگا. ڈالر ول ریمین ایز ون آف دی انٹرنیشنل ریزرو کرنسی. ٹھیک ہے کہ اگر ڈالر انٹرنیشنل ریزرو کرنسی اگر بنا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار یونائٹڈ اسٹیٹس ایمرج ایز اے سنگل لارجسٹ اکانومیز ان دی ورلڈ, اکاؤنٹنگ فار 45% آف دی ورلڈ جی ڈی پی. تو اتنی ڈومیننٹ اکانومی تھی تو نیچرلی ان کی کرنسی جو ہے ایک ڈومیننٹ کرنسی تھی, اینڈ دیٹ بیکیم این انٹرنیشنل ریزرو کرنسی. چائنا جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتا رہا ہے, ابھی سیکنڈ لارجسٹ اکانومیز ہے اکارڈنگ ٹو سیورل کیلکولیشن جو ایسٹیمیٹس ہیں کہ بائی 2030 یا 2032 چائنیز جی ڈی پی ول سرپاس یونائٹیڈ اسٹیٹ جی ڈی پی. تو ہم تقریباً کوئی 10 سے 12 سال پیچھے ہیں. اس میں اگر وہ سرپاس کر جاتا ہے تو چائنا ول ایمرج ایز اے سنگل لارجسٹ اکانومیز ان دی ورلڈ. تو نیچرلی اس کی کرنسی بھی, اگر میں وہی 1945 والی بات کروں کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس اکانومی واز اے سنگل لارجسٹ اکانومی اینڈ دیئر فور اٹس کرنسی emerge as an international reserve currency, اسی پیرائے میں اگر یہ اس کی اکانومی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ اکانومی بن جاتی ہے تو نیچرلی چائنیز کرنسی ول آلسو ایمرج ایز ون آف دی انٹرنیشنل ریزرو کرنسی. وہ آج بھی ہے.
اچھا,
آج بھی ہے کیونکہ جو آئی ایم ایف کی کرنسی ہے ایس ڈی آر اسپیشل ڈرائنگ رائٹس جو ہے اس میں چائنیز یون بھی شامل ہے. تو وہ آج بھی ہے لیکن وہ ایک اور بھی ریزرو کرنسی بن کے ابھر سکتی ہے مے بی ان دی نیکسٹ 10-15 ایئرز ٹائم میں. تو بٹ دس ڈالر ول ریمین ایز ون آف دی انٹرنیشنل کرنسی. دنیا شاید یہ دیکھے گی کہ ایک ملٹی کرنسی ورلڈ کی طرف دنیا جا سکتی ہے کہ جہاں ڈالر بھی ایک انٹرنیشنل ریزرو کرنسی ہو، چائنیز یوان بھی ایک انٹرنیشنل ریزرو کرنسی ہو، تو وی مے سی اے ملٹیپل انٹرنیشنل کرنسی ریجیم، لیکن ڈالر ول ریمین ایز ون آف دی ڈومیننٹ کرنسی ان دی ورلڈ۔ سی پیک
پروجیکٹ بہت عرصے سے چل رہا ہے، ٹارگیٹڈ ڈیٹس کیا ہیں جب پاکستان ول اسٹارٹ ریپنگ دی بینیفٹس؟
دیکھیں، یہ سی پیک سے بینیفٹ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ سی پیک کوئی درخت میں ڈالر نہیں اگ رہا ہے کہ آپ صبح اٹھے اور جا کے درخت سے توڑ لیا اور ڈالر اور آپ امیر ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ یو ہیو ٹو ارن دی ڈالر۔ سی پیک از اے فریم ورک، اس سے کتنا بینیفٹ ہوگا وہ پاکستانیوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستانیوں نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے اسے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے۔ دیر از نو آٹومیٹک بینیفٹ فرام سی پیک، یو ہیو ٹو ارن دی بینیفٹ فرام سی پیک۔ Having said this, پاکستان میں جو سب سے بڑے جو اس وقت پاکستان کو چیلنج ہے وہ ہے اس کی کیپیسٹی، اس کے اندر کوآرڈینیشن، اس کے اندر کانفلکٹ جب ہے تو اس کو کیسے کنسنسس بلڈ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو کاسٹ ایسوسیٹڈ ہے۔ یہ تو چار سی جو ہے پاکستان کا پرابلم ہے۔ اب ہماری کیپیسٹی جو ہے، جو چائنیز جس طریقے سے تیزی سے موو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوآرڈینیشن بہت ویک ہے۔ اگر گورنمنٹ فیصلہ بھی کر لے تو جو ڈفرینٹ منسٹریز میں کوآرڈینیشن ہونی ہے وہ بہت ویک ہے۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان کی گورننس بہت کمزور ہو گئی ہے، جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ جب تک کہ گورننس ہماری امپروو نہیں ہوگی، ہماری کوآرڈینیشن امپروو نہیں ہوگی، ہماری کیپیسٹی ٹو ڈیلیور امپروو نہیں ہوگی، اس وقت اتنا ہم بینیفٹ سی پیک سے لے سکتے ہیں ہم کہہ نہیں سکتے۔
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ارباب صاحب، سی پیک کے بارے میں بہت سنا جاتا ہے بہت لوگ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، بیسیکلی سی پیک ہے کیا، کیسے آپ ڈیفائن کریں گے اس کو؟
اگر آپ دیکھیں پاکستان جو ہے، پاکستان 75 سال سے ایک خاص پیٹرن سے، پاکستان کی سول سروس اور پاکستان کے اندر جو بھی ترقیاتی کام ہے، پلاننگ ڈویژن ہے یا پلاننگ کمیشن ہے، اس کے ایک خاص طریقے سے جا رہا ہے۔ سی پیک جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اس میں ایک بہت بڑا ایک شفٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ بیسکلی کر رہے ہیں کہ آپ سڑکیں بنا رہے ہیں، راہداریاں بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں آپ کی جو پاور کے جو بجلی کے بڑے منصوبے ہیں وہ بنا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹریڈیشنلی عام طور پہ یہ ایک کمزور کمی رہی ہے کہ آپ کا بجلی جو ہے، بجلی کی جو رسد ہے اور جو طلب ہے اس پہ بڑا فرق۔ اسی طرح آپ کی جو شاہراہیں ہیں اور جو سڑکیں ہیں وہ اس طرح جامع نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے ایک ترقی پذیر ملک۔ سو سی پیک جو ہے وہ ان سب چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ اس کے لوگ ہیں جو یہ خیال ہے کہ ایک صرف راہداری ہے، یہ کنجراب سے گوادر تک ایک سڑک جا رہی ہے۔ بیسکلی سی پیک جو ہے یہ اس کا اٹس ناٹ سی پیک، اس یہ جو سڑک ہے اس سے شروع ہی نہیں ہوتی۔ سی پیک ہے کہ آپ کنیکٹیوٹی بڑھائیں، اور یہ صرف سڑک نہیں ہے، نہ صرف یہ پاور پروجیکٹ، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پھر بہت اپنے کام کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو بھی نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں، کس طرح ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اور کس طرح ہم آگے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جب اب فیز ون میں اگر آپ دیکھیں تو کافی حد تک موٹر ویز بن گئی ہیں اور کافی حد تک پاور پروجیکٹس آ گئے ہیں۔ اب جو ہے بیسکلی یہ ایک ہماری ضرورت، اور لیکن ہمارا جو ایم ہے، جو نیسپل این ہے، مشن ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا مشن ہے کہ یہاں پہ صنعتیں لگیں، یہاں پہ باہر ملکوں کے لوگ بھی صنعت کاری کریں اور اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ بنیں، اور اس میں جو ہے باہر سے لوگ بھی اور پاکستان کی اپنی صنعت بھی ہے وہ ترقی کرے، گوادر جو ہے وہ ترقی کرے، وہ ایک اکنامک ڈسٹرکٹ بنے، اور اس خطے کا سب سے اٹریکٹیو اور سب سے موزوں انویسٹرز کے لیے۔ سو یہ سب جو ہے، بیکاز آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو آپ کی جی ڈی پی ہے وہ کافی حد تک مطابقت رکھتی ہے آپ کے برآمدات کے ساتھ، تو آپ کے جب برآمدات بڑھتے ہیں تو آپ کی معیشت بھی بڑھتی ہے۔ تو سی پیک بیسکلی ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کا ایک منصوبہ ہے، جس میں آپ کے ساتھ چین نے ایک بہت بڑی شراکت کی. لیکن اس کے having said that, اس کو ہم نے اس بات کو ہم نے بالا تک نہیں رکھنا کہ یہ ایک کاروباری منصوبہ. ہاں بیسک بات یہ ہے کہ کاروباری منصوبہ اس لیے ہے کہ ہم نے اور چین نے اپنی جو ایک تاریخی دوستی ہے اس کو کاروباری شراکت میں بدلنا ہے, اور ہم نے اپنا اور انہوں نے اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے آگے جانا ہے, اور باہمی تعلق کے ساتھ اور باہمی انٹریکشن کے ساتھ اس تعلق کو اور اس کاروباری شراکت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے.
اچھا
جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے یہ سمجھنا کہ جی ہم جو ہے وہ چین نے جو ہے اس کے اوپر ہم 100% انحصار کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو وہ آپ کو مراد دے رہا ہے, آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, آپ کو کہیں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کہیں پہ آپ کو سافٹ لونز دے رہا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آخر میں ان سب چیزوں کو ہم نے اپنے مفاد میں اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چین جو ہے نا وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں سب کچھ کرائے گا. کرنا ہم نے, ان کے پاس جو ان کی اسٹرینتھس ہیں وہ ہمارے لیے ہیں, اور جو ہماری جو طاقت ہے جو ہمارا گوادر کا پورٹ ہے جو ہماری ایک لوکیشن ہے, آپ دیکھیں اسٹریٹجک لحاظ سے یا آپ اگر دیکھیں تو اور ایون کاروباری اور تجارت کے حوالے سے ہم بڑی اچھی جگہ پہ ہیں.
چین جو کچھ بھی کر رہا ہے آپ کے لیے اس میں لونز کتنے ہیں, انویسٹمنٹ کتنا ہے, اور خود اس کا کاروباری اشتراکی سرمایہ کتنا ہے؟
انکم اوف 44-60 ارب جو میرے رفلی میرے ذہن میں آ رہا ہے, ارب 44-60 ارب ڈالر جو ہے اس کا ایک شروع میں ایک وہ کیا گیا تھا, تخمینہ لگایا گیا تھا کہ ہم اس حد تک یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے, وہ سافٹ لون کی شکل میں ہو, وہ انویسٹمنٹ کی شکل میں ہو, وہ گرانٹ کی شکل میں ہو. ابھی اگر ہم لونز کی بات کریں یا جو قرضہ ہے جو ہمیں انہوں نے بڑی آسان اقساط میں دیا ہے وہ لگ بھگ 5 ارب ڈالر, باقی جو ہیں وہ انویسٹمنٹ, کہیں پہ انویسٹمنٹس ہیں اور کہیں پہ انہوں نے گرانٹ بھی دی ہے. اس طرح آپ ہماری جو سوشل اکنامک پروجیکٹس ہیں, جو ہماری معاشی ترقی کے اور پروجیکٹس ہیں, وہ جو ہیں تقریباً 1 ارب ڈالر ہمیں چین نے امداد دی ہے گرانٹ
کی. اچھا
جس میں ہم بہت سی چیزوں کو اس میں بھی کام کر رہے ہیں, اور اس کو بھی کمیٹی دیکھتی ہے کہ اس کی پوزیشن اس اوپر کام کیسا جا رہا ہے. ہماری ایک میٹنگ بھی ہے سی پیک پارلیمانی کمیٹی کی, جس میں میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ایک سب کمیٹی نوٹیفائی کروں گا جس میں ساری پارٹیز کے لوگ ہوں گے, جو کہ 1 ارب کا گرانٹ ہے اور اس کے اندر جو پروجیکٹس ہیں ان کو اثر نو دوبارہ دیکھے گی.
چین کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے, مثلا سری لنکا کے پورٹ پر انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا, یا بعض افریقی ملکوں میں بھی ان کا رویہ یہی رہا, تو اس پروجیکٹ کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں پاکستان کے لیے؟
دیکھیں میں کوئی بات بتاتا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہیں سری لنکا اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم چین کے ہمسائے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نا آپ اپنے انیمیز تو چوز کر سکتے ہو لیکن اپنے ہمسائے چوز نہیں کر سکتے, وہ پہلے سے آپ کے ساتھ ہیں. تو ہمارے ساتھ اور ان کی ڈیلنگ اور ان کے چین سری لنکا کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ایک طرح نہیں ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کے اسٹریٹجی پارٹنر صرف سی پیک میں نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی ریجن کے اندر جو اور سیکورٹی کے لحاظ سے یا ایک قسم کا آپ وہ دیکھ لیں گروپنگ کے لحاظ سے بھی ہم ان کے ساتھ ہی ہیں. فرق یہ ہمیں اور سری لنکا میں بڑا فرق ہے. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس طرح میں نے کہا کہ ایک پارٹنرشپ ہے, اب میں اور آپ مثال کے طور پر پارٹنر, اگر میں اپنا مفاد نہیں دیکھوں گا تو آپ تو اسپیس لیں گے, اگر میں اپنا اسپیس بچا کے رکھوں گا تو یو کانٹ کم آپ آ کے میرا حصہ تو نہیں لے سکتے نا. سو ہماری جو پلاننگ ہے یا جو ہمارا اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں ون ون پہ, ہمیں بھی فائدہ, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ آل ویدر اور پرانا دوست ہے چین اس کو بھی فائدہ ملے اور ہمیں بھی فائدہ. تو یہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ہمارا جو باہمی فائدہ ہے وہ اس کو ڈرائیو کرے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ سارا کا سارا بینیفٹ ملے یا فائدہ ملے, اور چین کہیں کہ ان کو بھی سارا کا سارا ان کو, یہ پارٹنرشپ آگے نہیں جا سکتی اور نہ ہی اس کو آگے کوئی جانے دے گا, نہ ہم نہ وہ. سو یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس میں. تو ہم نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, اور جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن اگر ہم یہ سوچیں یا وہ یہ سوچیں کہ نہیں جی وہ ہمارے ایکسپینس پہ فائدہ اٹھائیں یا ہم ان کے ایکسپینس پہ فائدہ اٹھائیں, تو تو سی پیک اس طرح آگے نہیں جا پائے گا.
اچھا کوئی ٹارگیٹڈ ڈیٹ ہے کہ اس وقت تک پاکستان کو اس پروجیکٹ سے فوائد حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے یا ہو گئے ہیں؟
دیکھیں اگر آپ اس کا مین ڈاکیومنٹ دیکھیں وہ تو میرے خیال میں 2030 تک ہے, لیکن اس میں ابھی جس طرح کچھ عرصے پہلے کئی اسپیشل اکنامک زون کا افتتاح ہوا تو اس کا جو اس کو ڈیولپمنٹ اگریمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ اس کا ہو. ڈیولپمنٹ اگریمنٹ کا مطلب ہے کہ فل فلیج یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر کام شروع کیا جا سکے. اس طرح اگر آپ دیکھیں M1 بھی کچھ عرصے میں شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ گوادر میں بھی پروجیکٹس اور چیزیں جاری ہیں. اگر تھر دیکھیں تھر سے ہمیں تھرکول ہو گیا یا اس طرح باقی جو پروجیکٹس ہیں اس سے ہمیں فائدے مل رہے ہیں. موٹر ویز بن گئی ہیں. سو اس کا یہ اٹ از ناٹ یہ سیٹ ان سٹون نہیں ہے. یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ جی بس 2030 تک جو ہے یہاں تک یہ سب کچھ رک جائے گا. بیکاز بہت سی چیزیں ہیں. اب اورنج لائن ہے, اورنج لائن جو ہے وہ ان قریب اس کا بھی افتتاح ہو جائے گا. سو اس سے بھی جو بینیفٹ آئیں گے وہ اکنامک بینیفٹ ہوں یا لوگوں کے لیے بینیفٹس ہوں, تو آپ اس کو اس طرح اکراس دا بورڈ آپ اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ 2030 تک جو بہت بڑے منصوبے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے اور پاکستان کو پاکستان ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہوگا. آپ کو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم 2030 میں ہم نے جو ہے نا پورا ملک ٹرانسفارم ہو چکا ہوگا, لیکن ہم ایک اس قیمت میں جا رہے ہوں گے جس میں پاکستان ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کی طرف زیادہ سے زیادہ قریب ہو چکا ہوگا.
اچھا ون بیلٹ ون روڈ اس پروجیکٹ میں پاکستان اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کے سبب کتنے بینیفٹس حاصل کر سکتا ہے, خاص طور پر اپنی ایکسپورٹس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے؟
دیکھیں ہم اگر آپ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک ہے سی پیک کا, دو آپ اگر اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں دیکھیں تو اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے آپ کا بریک اینڈ مارٹر, آپ نے سڑک بنا دی, آپ نے پاور پروجیکٹ بنا دی, آپ نے ایئرپورٹ بنا دی, آپ نے ریلوے ٹریک بنا دی. ایک ہے اس کا جو سافٹ ویئر جس کو کہتے ہیں وہ ہے آپ کا ریگولیٹری فریم ورک. آپ کیسے اپنے اسپیشل اکنامک زونس کو اور گوادر کو اور ان جگہوں کو کیسے زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیٹ از سم تھنگ جس کو ہم نے دیکھنا بھی ہے اور جس کے اوپر ہم نے کام بھی کرنا ہے. اب اگر آپ دیکھیں ہمارا جو اسپیشل اکنامک زونس ہیں اب اس کے اوپر ہماری ڈسکشن بھی جاری ہے اور ہم اس کے اوپر بڑا ایکٹیولی اب اس کو پرسو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسپیشل اکنامک زونس کو زیادہ سے زیادہ کمپیٹیٹو بنائیں. بیکاز ہم یہ سی پیک جو ہے پاکستان کا منصوبہ ہے, لیکن اس میں کمپٹیشن ہمارا ریجن میں اور ملکوں کے ساتھ ہوگا. اگر ہم یہ پچ کرتے ہیں کہ چائنیز انویسٹمنٹ سے جو چائنیز انڈسٹری ہے وہ ریلوکیٹ ہو چائنا سے باہر, تو ہم نے ٹو تھنک لائک چائنیز انویسٹرز یا چائنیز انڈسٹریز کہ اس کو کیا سوٹ کرے گا. اس کو پاکستان زیادہ سوٹ کرے گا, اس کو بنگلہ دیش زیادہ سوٹ کرے گا, اس کو ویتنام زیادہ سوٹ کرے گا یا اس کو کوئی اور ملک زیادہ سوٹ کرے گا. سو اس چیز کو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور انٹرنلی کہ ہمارے اسٹینڈرڈس کے حوالے سے, ہمارے ٹیکس ریجیم کے حوالے سے, اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں. بیکاز ہمارے پاس کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں لیبر کے حوالے سے, 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے کے حوالے سے, ون ٹائم پورٹ کے حوالے سے, بٹ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم مزید اٹریکٹیو بنائیں تاکہ پاکستان جب کوئی بھی اور یہ صرف چین تک محدود نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی آف شور انڈسٹری لگانا چاہے تو ان کو نظر آئے کہ جی ایک ملک ہے پاکستان جہاں پہ انسینٹیوز بے تحاشا ہیں. بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس طرح کا بنائیں کہ لوگ آ کے کو ایک بزنس فرینڈلی ہیون دیکھے جہاں پہ لوگ پورے کانفیڈنس کے ساتھ آ کے انویسٹمنٹس کریں اور کاروبار کریں اور پیسہ کمائیں. کیونکہ وہ پیسہ کمائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا.
کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ مستقبل میں پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ چائنیز یوان کے ساتھ کنیکٹ ہو؟ کیا ایسا کوئی پروجیکٹ بھی ہے؟
یہ کہنا قبل از وقت ہے. ابھی تک تو اس طرح کا کچھ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اگر آگے جا کے ان دا لانگ رن اگر اس میں ملکی فائدہ ہے اور اس سے ہماری کرنسی, ہمارا ایکسپورٹ ہے یا ہماری جو اکانومی ہے اگر اس کو فائدہ ملتا ہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اس کو ڈسکس ہو سکتا ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ پارلیمنٹ پہ ایک سیر حاصل ڈبیٹ ہو تاکہ اس میں ہر طرف سے ان پٹ آ جائے اور ہم اس کو آگے لے جا سکتے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں جو ہیں اٹ ڈیپینڈز آن دا گورنمنٹ اینڈ دی انسٹیٹیوشنز کہ ہم اپنے لیے اس کو کتنا لوکریٹو بنائیں. اگر ہم پیسیولی اس کو دیکھیں گے نا تو چینی آ کے ہم سے سب کچھ لے کے جائیں گے. وہ تو کاروباری ہے اور کٹ تھروٹ کاروباری ہے. سو ہم نے اپنا نیشنل انٹرسٹ اور اپنا اکنامک انٹرسٹ پہلے رکھنا ہے, اور وہ پاک چین دوستی اپنی جگہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ آر اون انٹرسٹ کم فرسٹ اینڈ دی چائنیز بردرہڈ کمز آفٹر ورڈز.
بہت شکریہ آپ کا جناب. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے دو ماہرین سے سی پیک کے بارے میں. یہ پروگرام بدھ کے روز یہاں ریکارڈ کیا گیا ہے. بھارت میں تین متنازع زرعی بلوں کی منظوری کے بعد بھارت کی اپوزیشن جماعتیں اور کاشتکار حکومت کے خلاف احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں. ان بلوں کو منظور کرانے کا مقصد کیا ہے, اس سے کسانوں کو کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا, اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے بھارت کے کسان چینل کے چیف ایڈیٹر اور زرعی تجزیہ کار ہرویر سنگھ کو اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار کو. ہرویر سنگھ صاحب, آپ یہ بتائیے, جو اس وقت سچویشن ہے اور جو زرعی بل منظور ہوئے ہیں, اپوزیشن مخالفت کر رہی ہے, کسان مخالفت کر رہے ہیں, کیا یہ سیاست ہے یا جینوئنلی کوئی پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں کسانوں کے لیے؟
دیکھیے, بالکل جینوئن ہے. میرا اپنا آکلن یہ ہے کہ یہ جس ہڑبڑی میں اور جس مقصد اس میں کسانوں کا بڑا بینیفٹ تھا. فارمر کو ویسے ہی ہمارے یہاں کوئی مارکیٹ کا بہت اچھا پروٹیکشن نہیں ہے اور وہ ویلنریبل ہے. بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو تھوڑا ٹھیک دام مل پاتا ہے اپنی کروپ کا. تو اگر یہ نیا سسٹم لاگو ہو جائے گا تو یہ فارمرز کو پری ایم ایس پی ایرا میں لے جائے گا, اور کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی اس طریقے کا کنٹرول نہیں ہے. اور اب جس طرح سرکار یہ قدم اٹھائے ہے, سرکار نے قانون لے کے آئی ہے, اس کا مطلب سرکار کی کوئی نیت اس کو ریگولیٹری ایک ایسا فریم ورک دینے کی نہیں ہے جو اس کی انکم کو پروٹیکٹ کرے.
تو اس سے نقصان کیا ہوگا کسان کو اور کاشتکار کو؟
دیکھیے, کاشتکار کو یہ ہے کہ ابھی کم سے کم ایک سمبولک پرائز ہوتا ہے کہ منیمم سپورٹ پرائز جو 23 کروڑ کا سرکار اناؤنس کرتی ہے سالانہ, تو اس کو یہ امید ہوتی ہے مجھے یہ دام ملے گا تو ٹھیک ہے, اور اس سے پھر وہ اپنا اندازہ بھی لگاتا ہے. اسے زیادہ ملتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ فائدہ ہوا ہے, نیچے ملتا ہے تو اپنا نقصان دیکھتا ہے. لیکن اگر یہ سسٹم ڈسمینٹل ہو جائے گا لانگ ٹرم میں, پھر اس کا کوئی بھی اس کے بعد کوئی ایسا میکینزم نہیں رہ پائے گا جو کہ پرائز ڈسکوری بھی کر پائے, تو یہ ڈر کسانوں کو ستا رہا ہے.
اچھا, جو اس وقت کانگریس پارٹی جو کچھ کر رہی ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پالیٹکس ہو رہی ہے ہندوستان میں؟
دیکھیے, کانگریس ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور وہ اس کا پولیٹیکل بینیفٹ لے رہی ہے. پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہے, لیکن پنجاب میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جیسے اکالی دل کی ایک ہی منتری تھی کیندر میں, اس کو ریزائن کرنا پڑا, وہ اس مسئلے پہ سرکار کے ساتھ نہیں جا سکتی. تو پولیٹکس اپنی جگہ ہے اور جو جینوئن مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, بٹ ہاں کانگریس اس کا پولیٹیکل بینیفٹ لے رہی ہے, اور جیسے کہ عام اپوزیشن لیتا ہے تو وہی کانگریس بھی کر رہی ہے.
آپ کو کیا سینریو نظر آتا ہے مستقبل کا, کہ یہ معاملہ کس ڈھب پہ جا کے بیٹھے گا؟
مجھے لگتا ہے کہ اتر بھارت میں جو موجودہ سرکار ہے کیندر کی, اس کو بڑا بھاری نقصان ہوگا پولیٹیکلی, اور کسانوں کی ناراضگی لمبے سمے تک جھیلنی پڑے گی, کیونکہ اب یہ قانون بن گئے ہیں سنسد سے, تو ان کا بدلنا بہت آسان نہیں ہے. لیکن جو فیڈرل سسٹم ہے ہمارا, اس میں بھی کافی اس کی جو ہے ایک طریقے سے ہلچل پیدا ہوگی, کیونکہ اسٹیٹ گورنمنٹ بہت آسانی سے اپنا جو ان کا ادھیکار ہے ایگریکلچر پروڈیوس کی مارکیٹنگ کے اوپر, جو کانسٹیٹیوشن میں راجیہ کا ادھیکار ہے, اس کو بہت آسانی سے نہیں توڑیں گے. تو اس کے کئی طریقے کے نتیجے ملیں گے, اور ایک یہ بھی ہے کہ کل کو اگر اسینشل کمودٹیز ایکٹ کو جس طرح لبرل کیا ہے, اگر کارپوریٹ ہاوی ہو گیا تو لانگ ٹرم میں دیش کی جو فوڈ سیکورٹی ہے وہ کس دشا میں جائے گی, اس کو لے کر بھی سوال کھڑے ہوئے.
اچھا, کانگریس اور کسان مزدور الگ الگ ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج کامیاب ہو سکے گا موجودہ حالات میں؟
دیکھیے, دو تین چیزیں ہیں. ایک تو کورونا ہے, لاک ڈاؤن ہے جگہ جگہ, اور سرکار نے جو پینڈیمک ایکٹ ہے یہاں کا وہ بھی لاگو ہے, اس کے تحت سرکار کو ادھیکار ہے کہ اسمبلی نہ ہونے دے. لیکن 100 لوگوں کی ایک جگہ ملنے کا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یہ انلاکنگ پروسیس میں الاؤ کیا گیا ہے, اور جہاں تک میرا آکلن ہے کہ کسان کتنی जो तमाम सारे प्रतिबंध है उनको नहीं मानने वाले हैं। पंजाब हरियाणा में ये मूवमेंट काफी समाज के तमाम तबकों में जोर पकड़ गया है। वेस्टर्न यूपी भी काफी आगे है, इसके अलावा उत्तराखंड के तराई में, तमिलनाडु में भी वो लोग जो हाईवे है उनको बंद करना चाह रहे हैं, कर्नाटक में भी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के बड़े फार्मर लीडर जो राजेश शेट्टी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रमुख है उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं हम लोग भी भारत बंद कर रहे हैं। और अब उसी तरीके से आंध्र और तेलंगाना जो है वहां पे भी, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जैसे लेफ्ट की है और तमाम 18 पॉलिटिकल पार्टी की कॉल है ये, तो बंद तो मुझे लगता है कि कामयाब होगा। हो सकता है कुछ हिस्सों में ऊपर कामयाब ना रहे, बट काफी लंबे अरसे के बाद सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन का असर 25 तारीख को देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।
बहुत शुक्रिया हरवीर सिंह का। आप ये बताइए डॉक्टर मनीष कुमार की, ये जो इस वक्त तो किसानों का बिल मंजूर हुआ है और इस पर जो एहतजाज हो रहा है, क्या आप समझते हैं ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या वाकई कोई ऐसा मसला है जिस पर कंसर्न होना चाहिए?
जो हिंदुस्तान में जो प्रोक्योरमेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पूरे साउथ एशिया में ये प्रॉब्लम है कि जो किसान होते हैं उनको उनकी जो उपज होती है उसके सही दाम मार्केट से मिलते नहीं। बिचौलिए होर्डिंग कर लेते हैं, तो कभी जो 2 रुपए का प्याज जो लोग खेत से उठाते हैं किसानों को देते हैं वो 40 रुपए बाजार में बिकता है। ये सिस्टमिक एक फ्लॉ है ये, कि जिस तरीके के सिस्टम हिंदुस्तान में वो चला आ रहा है, तो बहुत सारे चीजों पे हिंदुस्तान में हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है कि जो अनाज होता है वो MSP के जरिए जो है हम उसको खरीदते हैं। सरकार तय कर देती है कि ये जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा और उससे सरकार जो है उससे गेहूं चावल और भी एन नंबर ऑफ थिंग्स वो सरकार ही खरीदती है, ठीक है
जी।
अब इस सिस्टम में क्या हो रहा था कि सरकार का इंटरवेंशन इतना ज्यादा था कि मार्केट जो फ्री प्ले जिसको होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। एक तो सरकार के कानून की वजह से, और दूसरा कि जो किसान है हमारे उनके पास अपने चीजों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। कि अगर किसान कोई चीज उपजाता है, अगर ये सोचे कि भाई अभी हमने उपज की है, मान लीजिए एक्स प्रोडक्ट हमारा है मार्केट में, चूंकि अभी कटाई का समय है तो इसमें दाम जो है कम है, एवरीबडी नोज कि 4 महीने के बाद जो है बारिश के वक्त जो है इसका जो दाम बढ़ जाएगा। किसान के पास अगर ये व्यवस्था हो कि भाई वो उसे अपने पास रख ले तो जिस समय कीमतें बढ़ी हुई होती है तब वो बेच पाएगा, लेकिन चूंकि किसानों के पास ये सिस्टम नहीं है तो ये एक जो किसान जो है डिसएडवांटेज पोजिशन में रह जाता है। तो उसमें होता क्या था कि जो बिचौलिए हैं, जो मार्केटर्स हैं, जो मंडी वाले हैं, वो उसका जो है पूरा का पूरा वो उसका बेनिफिट लेकर के चले जाते। सो दे वर रिपोर्ट राइट फ्रॉम, मैंने आपके समझ लीजिए कम से कम इस पे 10 तरह की रिपोर्टें आ गई कि सरकार के पास कुछ वैसा सिस्टम होना चाहिए कि किसान जो है उसके मन के मुताबिक वो अपना सामान बेच सके। सरकार में ही नहीं बल्कि सरकार के बाहर प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, तो ये जो सिस्टम बनेगा तो उसके लिए आपको प्राइवेट प्लेयर्स जानने हों। दूसरी एक समस्या जो किसानों की थी कि सारे लोगों को किसानों को ये जो उपज कर रहा है तो उससे उसको उतना मिल नहीं पा रहा है, रिटर्न इतने नहीं आ रहे हैं कि जिससे वो सस्टेन कर सके, तो किसान तो अपनी जमीन बेच रहा है तो सब लोग किसानी छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम ह्यूज कॉम्प्लेक्स इशू उसने बहुत सारे किसानों को लेकर के था। तो जितने भी अब तक कम से कम 10 तरह की कमिटीज बनी, जिन्होंने सबने कहा कि वी शुड हैव सम काइंड ऑफ चॉइस इन द सिस्टम, जो किसान जो है उसके पास चॉइस हो। तो जितने भी जो रिकमेंडेशन जो आए थे बहुत सारे स्टडीज किए गए, तो उसमें लोगों ने कहा कि भाई कि वी मस्ट ट्रीट एग्रीकल्चर एज एन इंडस्ट्री और इसमें जो है कैपिटल जो है हमको लगाना पड़ेगा, तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी लगाने पड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की और कांग्रेस पार्टी ने इसको लागू किया, तो उस समय बहुत ज्यादा विरोध हुआ, प्लस वो इलेक्शन का भी माहौल आ गया, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी हार गई। तो कांग्रेस पार्टी ने एक इसे राज्यसभा में तो पास करा दिया, लेकिन लोकसभा तक जाते जाते ही फिर वो जो है मसला वो खराब होता गया, वो 2G का मसला आ गया, फिर भ्रष्टाचार के आरोप वो संसद चल ही नहीं पाया तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बिल को पास नहीं कर पाई। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। अब जब मोदी सरकार पहली बार जब आई तो उस समय भी इन लोगों ने कहा, लेकिन उस समय भी विरोध हुआ, विरोध हुआ तो फिर उसके बाद फिर वो जो मामला जो है वो खत्म हो गया। अभी जो नया जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीजें जो बदलाव की जा रही है, अगर चूंकि बीजेपी को लोकसभा में राज्यसभा में दोनों जगह बहुमत मिल गया है तो दिस इज कि भाई इसको जो है हम इसको लागू कर देते हैं कि दिस इज दैट्स व्हाई दे टू सेम बिल जो कांग्रेस पार्टी जो रीइंट्रोड्यूस की थी राज्यसभा में, उसके सारे भाषण सारा चीज जो गिराया था वो सारे एकदम डिक्टो वही चीज जो है आपने बीजेपी की गवर्नमेंट ने उसे लागू कर। अब इसमें मसला क्या फंस रहा है, मसला ये फंस रहा है कि जो राजनीति इसके पीछे क्या है कि भाई जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो बोलती कि भाई ये जो बीजेपी है वो हिंदू पार्टी है, ये हिंदू राष्ट्र वाली पार्टी है, आरएसएस वाली पार्टी है, और इसलिए अगर किसानों को लेकर के कोई इस तरह का वो कानून लेकर के आती है तो इनका वो जो प्लान जो है कि गरीब मजदूर किसान की जो पार्टी है, जो वामपंथी है, जो सोशलिस्ट पार्टीज है अलग अलग शेड की, तो वो लोग उन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। बिहार में भी बहुत ही क्रूशियल चुनाव होने वाले हैं,
किसान भी तो इसकी मुखालफत कर रहे हैं।
किसान नहीं है वो किसान नहीं है। देखिए किसान सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा किसान यूपी में, सेकंड में सबसे ज्यादा किसान कहाँ है तो वो बिहार में है, किसान आपको आंध्र में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है, प्रोटेस्ट पंजाब में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, जहाँ मंडी सिस्टम है। ये मंडी को लेकर कोई प्रॉब्लम है ना, तो मंडी का सिस्टम हर जगह नहीं है हिंदुस्तान, बिहार में देयर इज नो मंडी।
अच्छा,
यूपी में वेस्टर्न यूपी में कुछ डिस्ट्रिक्ट में मंडी का सिस्टम है, जो दिल्ली और हरियाणा से सटा हुआ जो इलाका है, अदरवाइज कोई मंडी नहीं। सरकारी जो तरीका जो था कि भाई एमएसपी हमको हर साल जो है एमएसपी सरकार अनाउंस करे, तो उसमें क्या होता था कि सारे जितने जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं किसान संगठन और ये और वो, ये धरना प्रदर्शन ये वो करके वो उस तरीके का एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ था बहुत पहले से, तो दे आर गोइंग टू लूज दैट नो इम्पोर्टेंस।
ये जो कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसका होल्ड हो जाएगा, उसका कंट्रोल हो जाएगा, ये किस हद तक दुरुस्त है?
ये आइडियोलॉजिकल सवाल है। आधे पंजाब में तो जितने जो गेहूं बनते हैं ये मैकडॉनल्ड्स के लिए बन रहे हैं, वो कॉर्पोरेट वहां पे जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, तो ये आइडियोलॉजिकल सवाल है कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, पूरी दुनिया में प्राइवेट प्लेयर्स घुसे हुए हैं, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। नहीं तो आइडियोलॉजिकल पोजिशन है ना कि भाई आपको आपको कैपिटल भी घुसाना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, आपको जो है अगर आपको किसान को इंडस्ट्री से जोड़ना है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी लाना पड़ेगा, आपको कोल्ड स्टोरेज भी बनाना पड़ेगा, आपको सप्लाई चेन भी बनाना पड़ेगा, तो ये तो बिना प्राइवेट के तो होगा नहीं।
ये बताइए इसमें सियासत कितनी हो रही है?
ये 100% सियासत ही है, ये 100% सियासत है। ये बीजेपी रहती तो अगर ये कांग्रेस पार्टी जिसमें कर रही थी उसमें बीजेपी अपोज कर रही थी, तो वो नहीं कर पाए ये लोग कर रहे हैं। बिहार का इलेक्शन है और इसी में ये सारा चीज जो है वो चल रहा है, अदरवाइज इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। अगर इतना ज्यादा ये खराब होता, देखिए इन्होंने साथ में किया और साथ में भी जो है एमएसपी भी अनाउंस कर दिया मोदी सरकार ने।
डॉक्टर मनीष कुमार बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस बारे में कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन की पार्टियों का मौकफ ये है कि इससे ज़राअत के शुबे में कॉर्पोरेट सेक्टर को कंट्रोल हासिल हो जाएगा और किसानों के हकूक का तहफ्फुज़ नहीं हो सकेगा, जबकि हुकूमत का कहना है कि इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा और उसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP बरकरार रखी है और सालह गुज़िश्ता की तरह इस साल भी MSP का ऐलान किया है। और समय इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म होता है। अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर facebook.com/VOA Urdu पर बराह रास्त देख सकते हैं।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے: www